أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور آمنت بالله صدق الله العظيم. یہ کتاب نازل کی گئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے حکمت والا ہے، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تو اللہ کی بندگی کیجئے، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، خبردار اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا اپنے مددگار بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پرستش نہیں کرتے مگر صرف اس لیے تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب تر کر دیں، بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا ان تمام چیزوں میں جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اس شخص کو جو جھوٹا ہو اور بہت انکار کرنے والا ہو، اگر اللہ کوئی اولاد بنانا چاہتا تو وہ پسند کر سکتا تھا اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتا، لیکن اللہ پاک ہے، وہ اللہ ہے، اکیلا ہے، غالب ہے، اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ رات کو لپیٹتا رہتا ہے دن پر اور دن کو لپیٹتا ہے رات پر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر چیز چلتی چلی جا رہی ہے ایک طے شدہ وقت تک، خبردار وہ غالب ہے، بہت بخشنے والا ہے، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے 8 قسم کے مویشی نازل کیے، وہ اللہ ہے جو تمہیں پالتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ کے اندر، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق کے ساتھ 3 اندھیریوں میں، یہی تو اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو تم لوگ کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہوتا، اور اگر تم شکر کرو گے اللہ تم سے راضی ہوگا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر تمہارے پروردگار کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر تمہارے پروردگار کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، اور پھر وہ تمہیں بتائے گا تم کیا کچھ کرتے رہے تھے، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کی بات کا بھی۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور آج کی مجلس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الزمر شروع کی ہے، 23 پارے کی سورۃ الزمر، اور آج کی مجلس میں ہم نے اس کی 7 ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ سورۃ الزمر کا اکثر حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اور بالکل ابتدائے اسلام کے اندر، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ہجرت حبشہ سے بھی پہلے، ہجرت حبشہ سے بھی پہلے یہ سورت نازل ہوئی، اور اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہجرت کی اجازت دی، اور اس کے شروع میں وہ آیت آ رہی ہے کہ وارضوا اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، یعنی یہاں اگر تم سے دین پر عمل نہیں ہو پا رہا تو تم کسی دوسری جگہ میں جا کر دین پر عمل کر سکتے ہو، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ تو یہ سورت بالکل ابتدائے اسلام میں، اور کہا جاتا ہے کہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی، اس لیے یہ سورت مکی سورت کہلاتی ہے۔ البتہ اس سورت کے اندر چند آیات وہ ہیں کہ جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ جو ہم بعض سورتوں کو مکی کہتے ہیں، بعض سورتوں کو مدنی کہتے ہیں، یہ اکثر اور غالب کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، ورنہ مکی سورتوں کے اندر بھی بعض آیات مدنی ہوتے ہیں، اسی لیے یہ سورۃ الزمر مکی ہے، لیکن اس میں 2-4 آیات، بعض کہتے ہیں 3 آیتیں، بعض کہتے ہیں 7 آیتیں، وہ ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ مثلا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ آیت مدینہ پاک میں نازل ہوئی. اسی طرح اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا کی آیت کے بارے میں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. باقی ساری سورت الزمر مکی سورت ہے, اور اس سورت کو سورت الزمر کہا جاتا ہے, اور زمر کہتے ہیں گروہوں کو, اور یہ زمرہ کی جمع ہے. زمرہ کہتے ہیں ایک گروہ کو, اور زمر کہتے ہیں مختلف گروہوں کو. اور یہ لفظ زمر کا اس سورت کے آخر میں آیا ہے, آخری رقوع کے اندر, کہ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَارًا, کافر جب جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے ان کے مختلف گروہ ہوں گے, یہودی, عیسائی اور ملحد اور دہریے وغیرہ وغیرہ مختلف گروہ ہوں گے. اسی طرح متقی لوگوں کو جب جنت میں لے جایا جائے گا تو ان کے بھی مختلف گروہ ہوں گے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, انبیاء کرام علیہ السلام کا گروہ ہے, اور صحابہ کا, اور تابعین کا, تبع تابعین کا, صدیقین کا, شہداء کا, صالحین کا, علماء کا, مجاہدین کا, مبلغین کا, مختلف گروہ ہوں گے جن کو جنت میں لے جایا جائے گا. تو قرآن مجید کی اس سورت کے آخر میں چونکہ زمارہ کا لفظ آیا ہے تو اسی زمارہ کے لفظ پر اس سورت کا نام سورت الزمر رکھا گیا اور بولا گیا. سورت الزمر کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, تنزیل الکتاب یہ مبتدا ہے, اور من اللہ العزیز الحکیم اس کی خبر ہے عربی گرامر کے اعتبار سے. تو آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کتاب نازل کی جا رہی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے, حکمت والا ہے. تنزیل الکتاب, یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے من اللہ العزیز الحکیم, اللہ کی طرف سے جو غالب ہے, حکمت والا ہے. اور یہ جو مشرکین مکہ ہیں, یہ آپ کے مخالف کبھی تو یہ کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں, کبھی کہتے تھے ساحر ہیں, کبھی مجنون کہتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ انہوں نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے. لیکن کسی نے بھی ان کی بات کو قبول نہیں کیا, بلکہ خود انہوں نے بھی اپنی اس بات پر اصرار نہیں کیا. چنانچہ اسی لیے کبھی تو کہتے تھے کہ شاعر ہیں, قرآن بنا لیا ہے, کبھی کہتے تھے نہیں جادوگر ہیں, کبھی کہتے تھے مجنون ہیں, گویا ان کو اپنی کسی ایک بات پر خود بھی اعتماد نہیں تھا, کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک جو زبان استعمال کرتے رہے وہ زبان قرآن کی زبان سے بالکل مختلف ہے. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, احادیث شریفہ آپ کے سامنے موجود ہیں, ان کا انداز, ان کا تلفظ, ان کا لہجہ اور ان کی جو بناوٹ ہے بالکل مختلف ہے. اور قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کی بناوٹ بالکل مختلف ہے. ایک ہی آدمی دو باتیں کر رہا ہے, ایک عام زندگی کی بات کر رہا ہے وہ حدیث ہے, اور ایک اللہ کا کلام سنا رہا ہے. اب یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں اسے ایک آدمی نے بنائی ہیں؟ ممکن ہی نہیں تھا. اور یہ خود قرآن حکیم کی سچائی کی اور حقانیت کی دلیل ہے کہ ایک ہی زبان سے دو قسم کی باتیں وجود میں آتی رہیں. وہ باتیں جو آپ نے اپنی ذاتی حیثیت میں ارشاد فرمائی وہ احادیث ہیں, ان کا اسٹائل, ان کا جو لہجہ اور ان کی بناوٹ بالکل مختلف ہے. اور قرآن مجید کی آیات جو ہیں ان کی بناوٹ بالکل مختلف ہے, زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کی ابتدائی آیت میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے, حکمت والا ہے. اور تنزیل مصدر لایا گیا یہ بتانے کے لیے کہ ابھی تو ابتدا ہوئی ہے, کیونکہ یہ سورت بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی, تو گویا اب تو نازل ہونی شروع ہوئی ہے. اور یہ جو نازل کی جا رہی ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے جو غالب ہے, حکمت والا ہے. اگلی آیت نمبر دو میں، دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، یعنی سراپا برحق ہے، اس میں جو بات بیان کی جاتی ہے وہ 100% حق ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی حق کے ساتھ، اور آپ سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الی کا کاف خطاب کا ہے، واحد مخاطب کا کی ضمیر ہے، تو ہم نے آپ کی طرف نازل کی یہ کتاب حق کے ساتھ۔ آگے ارشاد ہے فاعبد اللہ مخلصا له الدین، تو اللہ کی عبادت کیجئے اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کیجئے، مخلصا له الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اب یہ جو مشرکین مکہ تھے، جیسا کہ آگے آنے والا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، خدا کے وجود کے منکر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ بتوں کی بھی پرستش کرتے تھے، چنانچہ بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، اللہ کو پکارتے بھی تھے، لیکن ساتھ ساتھ بتوں کو بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور خانہ کعبہ کے اندر بھی اور دائیں بائیں بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے، فاعبد اللہ مخلصا له الدین، اللہ کی عبادت کیجئے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اللہ کی عبادت کیجئے دین کو خالص کرتے ہوئے، تو عبادت صرف اور صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، نماز ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، روزہ صرف اللہ کے لیے، زکوٰۃ صرف اللہ کے لیے، حج صرف اللہ کے لیے، جو عبادت کی جائے گی صرف اللہ کے لیے۔ فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کیجئے، مخلصا له الدین، اور اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ عبادت جو ہے اس کے معنی بھی اگرچہ بندگی کے آتے ہیں اور اس میں بھی پورا دین آ جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں فاعبد، پھر آگے مخلصا له الدین کہہ کر اشارہ کر دیا کہ عبادت بھی اللہ کی ہے، اور پورا کا پورا دین اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے، پورا کا پورا دین اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے۔ اسی لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بھی اللہ کے لیے، اور باقی جو ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، مثلا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، معصوم بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بیوی کا حق ادا کرنا ہے، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا ہے، شاگردوں کا اور استاد کا حق ادا کرنا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ ہم نے ان کو راضی کرنا ہے، کیونکہ وہ تو کبھی راضی ہوتے ہیں کبھی راضی نہیں ہوتے، ہم نے جو سارے کام کرنے ہیں وہ تو صرف اس لیے اللہ کو راضی کرنا ہے، مخلصا له الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اسی لیے جو آدمی ہر کام اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرے گا، اس کو کبھی پشیمانی یا پریشانی نہیں ہوگی، ورنہ آدمی کہے گا دیکھو بھائی، میں نے اتنی دن ماں کی خدمت بھی کی پھر بھی خوش نہیں ہوتی، باپ کی میں نے اتنی خدمت کی پھر بھی ناراض ہو جاتے ہیں، بیوی کی میں نے اتنی خدمت کی پھر بھی، اور جناب فلاں کے، ارے بھائی اگر تم نے کی تھی ان کو راضی کرنے کے لیے، پھر تو وہ دین کا حصہ ہی نہیں، وہ تو ڈیلنگ ہے تمہاری ان کے ساتھ، تو کبھی تو وہ ڈیل صحیح ہو جاتی ہے، دوسرا راضی ہو جاتا ہے، کبھی راضی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ وہی سارے کام، یہی سارے کام اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرو، تو آپ کا تو 100% فائدہ ہے، 100% فائدہ ہے، چاہے دوسرا راضی ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کی رضا کے لیے آپ کام کر رہے ہیں وہ راضی ہے آپ سے۔ جب وہ راضی ہے تو بس آپ کی دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، بھلے دوسرے لوگ آپ سے راضی ہوں یا نہ ہوں۔ قرآن مجید نے ایک جگہ میں فرمایا منافقوں کے بارے میں، یحلفون باللہ لیرزوکم واللہ ورسولہ یحلفون باللہ لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین. اور ایک اور جگہ میں بھی کچھ ہے کہ فاللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اگر مومن ہے بس اللہ رسول کو راضی کرنے کی فکر کریں. اب دین کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، عبادات ساری آ گئیں، معاشرہ ساری آ گئی، اور معاملات سارے آ گئے. آپ سود سے بچتے ہیں، رشوت سے بچتے ہیں، محنت کرتے ہیں، حلال روزی کماتے ہیں، صبح سے شام تک بس میں لٹک کے جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، واپس آتے ہیں. اگر یہ سب کام رزق حلال کے لیے ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے ہے تو جنت ہی جنت ہے آپ کے لیے. جو کام اللہ تعالی کی رضا کے لیے کیا جائے وہ تو پوری کی پوری عبادت. ہمارے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے دادا نے عرض کیا کہ حضرت میں بہت کمزور ہوں، جسمانی طور پر میں کمزور ہوں، بیماریاں بھی رہتی ہیں اور میرے عیال بہت ہے، کیونکہ والدہ تھیں بیوہ، ایک بہن بیوہ تھی، ایک بیٹی بیوہ ہو گئی تھی، بلکہ دو بہنیں بیوہ تھیں، ایک بیٹی بیوہ تھی، اور بہت عیال اور بچے ماشاءاللہ کافی سارے تھے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ حضرت میں زیادہ عبادات نہیں کر سکتا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم آپ کو ایسا طریقہ بتائیں گے کہ جس سے آپ کی ساری زندگی ہی عبادت بن جائے گی. تو اگر آدمی صحیح طریقے سے اللہ تعالی کی رضا کے لیے صبح سے شام تک کام کرتا رہے تو اس میں جتنے کام دین کے کرے گا وہ بھی اللہ کے لیے، اور دنیا کے جو کام کرے گا وہ بھی اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے تو صبح سے شام تک گویا آدمی اللہ کی بندگی میں اور عبادت میں مصروف ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائی کہ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، فاعبد اللہ مخلصا له الدین، تو آپ اللہ کی بندگی کیجئے اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی دین کا جو کام کریں اللہ کے لیے، دین کا جو کام کریں اللہ کے لیے، تبلیغ کریں، خطاب کریں، جو بھی کام کریں اللہ کے لیے. آگے فرمایا الا للہ الدین الخالص، آیت نمبر 3 کے شروع میں الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے ہے خالص دین، خالص دین اللہ کے لیے، خبردار اللہ ہی کے لیے ہے خالص دین. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خالص دین ہوگا وہ صرف اللہ کے لیے ہوگا، اور اللہ کے لیے صرف وہ چیز ہوگی جو خالص ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو کسی حال میں قبول نہیں کرتا. اور اسی لیے اگر آدمی کوئی نیکی کا کام کرے مگر تھوڑی سی اس میں ملاوٹ آ جائے مخلوق کو راضی کرنے کی یا دنیاوی مفادات کی تو وہ ریا ہے، دکھاوا ہے. اور حدیث میں آتا ہے ان یسیر الریا شرک، تھوڑا سا بھی ریا ہے تو وہ شرک ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے روایت لکھی ہے معرف القرآن میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بعض اوقات کوئی صدقہ اور خیرات کرتا ہوں یا کسی آدمی پر احسان کرتا ہوں جس میں میری نیت اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی ہوتی ہے، میری نیت اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی ہوتی ہے، مگر ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کو قبول نہیں فرماتے جس میں غیر کو شریک کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کو قبول نہیں فرماتے جس میں غیر کو شریک کیا گیا ہو. پھر آپ نے یہی آیت پڑھی سورۃ الزمر کی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، الَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، خبردار اللہ کے لیے خالص دین ہے. آپ جو ہے نا ملاوٹ والے دودھ پہ راضی نہیں ہوتے، ہم بھی نہیں راضی، آپ بھی نہیں راضی ہوتے، ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ملاوٹ پہ راضی نہیں ہوتے، تو اللہ سبحانہ و تعالی کیسے اس ملاوٹ پر راضی ہوں گے؟ اس لیے آدمی جو کام کرے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے کرے۔ خطبے میں حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خطبات الاحکام میں جمع کی اخلاص کی جو خطبہ آتا ہے تو اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اصل میں خطبات الاحکام کا اکثر حصہ امام غزالی کا ہے، احیاء العلوم سے وہاں سے اٹھایا حضرت نے، تو اس میں یہ ہے کہ العاملون کلہم ہلکا الا العالمون، بل عالمون کلہم ہلکا، یہ الٹ ہے، العالمون کلہم ہلکا الا العاملون، والعاملون كلهم هلكا الا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم، مخلص والمخلصون على خطر عظيم۔ اس لیے خالص دین تو اللہ کے لیے ہے، اور اگر اللہ کے لیے کوئی کام کرنا ہے پھر یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو بالکل خالص اللہ تعالی ہی کی رضا کے لیے کریں، اور اس میں مخلوق کو راضی کرنے کی ہرگز کوئی نیت شامل نہ ہو، تو یہ ہے خالص دین۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اللہ للہ الدین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے ہے خالص دین، یہ الٹ کر لیں، خبردار خالص دین صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ آگے آیت نمبر 3 کا اگلا حصہ ہے ان مشرکین کے بارے میں کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک کرتے تھے، کسی کو دولت کی دیوی بنا دیا، کسی کو نفرت کی دیوی بنا دیا، کسی کو محبت کی دیوی بنا دیا۔ تو یہ مشرکین مکہ کا بھی طریقہ تھا، اور آج کل ہندوؤں کا، بدھ متوں کا، اور جو مشرک ہیں ان کا بھی یہی طریقہ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے مددگار بنا لیے ہیں، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے مددگار بنا لیے ہیں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے تاکہ یہ بت، یہ شخصیات ہمیں اللہ کے قریب تر کر دیں، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب تر کر دیں۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے قائل تھے، جتنے مشرک تھے اللہ تعالیٰ کے قائل تھے، بلکہ یہ جو بت پرست ہیں آج کل کے، وہ بھی رام کو اور خدا کو مانتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں، اور شخصیات کے بت بنا کر ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ استعانت میں، مدد مانگنے میں شریک کرتے ہیں۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں ہم سے بار بار یہ کہلوایا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تو صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم ان شخصیات کو، ان بتوں کو کیوں پوچھتے ہو، تو وہ یہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب تر کر دیں۔ زلفا مصدر ہے، اور مفسرین نے لکھا کہ یہ قربہ ہی کے معنی میں ہے، اور یہ مفعول مطلق ہے من غیر لفظه، تو ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله قربا، یہ مفہوم ہے اس کا کہ ہم ان بتوں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیں۔ آگے قرآن کہتا ہے ان اللہ يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا ان چیزوں میں جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، جن لوگوں، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتے ہیں اور بتوں کو پوچھتے ہیں، بتوں سے مانگتے ہیں، اللہ تعالی قیامت کے دن ان کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ، بلکہ ہمارے بزرگ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پیر ہے، استاد ہے، مبلغ ہے، داعی ہے، اس کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل نہ کرے، بلکہ وہ ان کو مائل کرے کس کی طرف؟ اللہ سبحانہ و تعالی. تو حقیقی شیخ ہوگا جو استاد ہوگا صحیح معنی میں، جو مبلغ ہوگا، جو داعی ہوگا صحیح معنی میں، وہ کبھی اپنی طرف دعوت نہیں دے سکتا، کبھی. وہ ہمیشہ ہی کوشش کرے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو. آدمی تو بیچ میں سے نکل جاتا ہے، اصل تو بندہ ہے اور اس کا پروردگار ہے. خالص دین صرف اللہ کے لیے ہے. اس لیے یہ سمجھنا کہ ہم جو سامنے شخصیت ہے اس کی ہم پرستش کریں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ سامنے جو شخصیت ہے اس کی پرستش کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے تابعی ہو، چاہے ولی اللہ ہو، چاہے شیخ ہو، چاہے مرشد ہو، ہمیں اس میں کسی کی پرستش نہیں کرنی. ہمیں تو پرستش کرنی ہے کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی. باقی انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، تابعین، اولیاء اللہ، سلف صالحین، شیخ، مرشد، استاد، ان سے طریقہ سیکھا جاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنا تعلق قائم کریں. یہ ہے اصل چیز. تو کافر جو تھے وہ یہ کہتے تھے، مشرک یہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان شخصیات کی پرستش نہیں کرتے مگر صرف اس لیے تاکہ یہ اللہ کے قریب تر کر دیں. اور یہاں اگرچہ قالو نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور کئی صحابہ سے تفسیری اعتبار سے قالو مروی ہے. قالو ما نعبدہم، کہ یہ لوگ غیر اللہ کو اپنا مددگار بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے تاکہ یہ اللہ کے ہمیں قریب تر کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اس چیز میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. آگے ارشاد ہے ان اللہ لا یہدی من ہو کاذب کفار، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اس شخص کو جو جھوٹا ہو اور بہت انکار کرنے والا ہو. اشارہ کر دیا کہ جو مشرکین ہیں جو غیر اللہ کو پوچھتے ہیں اور غیر اللہ کو حاجت روا سمجھتے ہیں، یہ کاذب بھی ہیں، کفار بھی ہیں. اور جو آدمی کاذب ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اس شخص کو جو جھوٹا ہو، انکار کرنے والا ہو. آگے آیت نمبر 4 میں ارشاد باری ہے کہ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانے کا ارادہ کرتا تو مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن سکتا تھا. اگر اللہ اپنے لیے کوئی اولاد ثابت کرنا چاہتا، بنانا چاہتا، تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا. سبحانہ، لیکن وہ اس سے پاک ہے. ہو اللہ، وہ اللہ ہے. واحد، اکیلا ہے. قہار، غالب ہے. اور یہ جو آیت لائی گئی اس میں ان تمام لوگوں پر رد ہو گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے یا تو بیٹا ثابت کرتے ہیں، جیسے کہ عیسائی، کہ وہ کہتے ہیں تین اخنوم ہیں اور باپ، بیٹا، روح القدس، تو ان کی بھی تردید ہو گئی. اس طرح مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ جتنے بھی فرشتے ہیں وہ بنات اللہ ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور یہود کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا کہ یہود کا ایک طبقہ تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا تھا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصار المسیح ابن اللہ. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اور اگر اللہ اولاد کا ارادہ کرتا تو وہ مخلوق میں سے کسی کو بھی منتخب کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ارادہ ہی نہیں کیا. لو جو ہے یہ فرض محال کے لیے ہے. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ اولاد بنانا چاہتا، لاصطفى مما يخلق ما يشاء، تو وہ چن لیتا اس میں سے جن کو وہ پیدا کرتا ہے، جن کو چاہتا، چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جن کو چاہتا، جس کو چاہتا. سبحانہ، لیکن اللہ اس سے پاک پاک ہے. وہ اولاد ہونے سے، اولاد بنانے سے، اولاد کا ارادہ کرنے سے بھی پاک ہے. سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ. هو اللہ، وہ اللہ ہے. الواحد اکیلا ہے، القہار غالب ہے. اور اللہ تعالی نے ایک تو یہ بات ارشاد فرما دی کہ اولاد تو کہاں، اللہ تعالی نے اولاد کا ارادہ تک نہیں کیا، اور پھر یہ بات فرما دی کہ اللہ اس سے پاک ہے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ اولاد ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ اللہ ہے، اور اللہ جو ہے وہ وحدہ لا شریک لہو ہے، اور وحدہ لا شریک کا مطلب یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ اس کو کہیں سے پیدا کیا گیا. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو جو بات سورۃ الاخلاص کے اندر ارشاد فرمائی گئی وہی اس آیت کے اندر بھی ہے کہ سبحانہ، اللہ اولاد کے ارادے سے بھی پاک ہے. هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ ہے جو اکیلا ہے، غالب ہے. آگے آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا. یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل، اور وہ رات کو لپیٹتا رہتا ہے دن پر، اور دن کو لپیٹتا ہے رات پر. اللہ رات کو لپیٹتا ہے دن پر، روشنی ہوتی ہے سو دن کی، پھر ادھر سے مشرق کی طرف سے تاریکی شروع ہوتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، اور ایک چادر تاریکی کی بڑھتی چلی جاتی ہے، مشرق سے چلتی ہے، مغرب کی طرف چلتی چلی جاتی ہے، مغرب میں شفق احمر ہوتی ہے وہ بھی غائب ہو جاتی ہے، پھر شفق ابیض ہے وہ بھی غائب ہو جاتی ہے، اور ایک رات کی چادر اس کے اوپر لپیٹ دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہ چادر ہٹا دیتے ہیں، اور جو دن کی روشنی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، پہلے صبح صادق ہوتی ہے، پھر اور روشنی ہوتی ہے، پھر اور روشنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سورج نکل آتا ہے اور پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے. تو اس منظر کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا کہ یکبر اللیل علی النہار، اللہ رات کو لپیٹتا ہے دن پر، وہ یکبر النہار علی اللیل، اور دن کو لپیٹتا ہے رات پر. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا رکھا ہے. اکثر ہمارے اقابل نے ترجمہ کیا ہے کام پر لگا رکھا ہے سورج کو اور چاند کو، کہ تجھے اس طرح طلوع ہونا ہے، اس طرح غروب ہونا ہے، اور تو نے اس مقام پر گردش کرنی ہے. چنانچہ ان میں سے ہر چیز اپنے اپنے مدار پر، اپنے اپنے محور پر گردش کر رہی ہے. فرمایا کہ وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، یعنی ان کو کام میں لگا دیا. کل یجری لاجل مسمى، ہر چیز ایک طے شدہ وقت تک چلی جا رہی ہے، کسی چیز کو یہاں بقا نہیں ہے، نہ انسان کو بقا ہے، نہ پرندوں کو، نہ جانوروں کو، نہ اس دنیا کو بقا ہے، نہ سورج اور چاند کو بقا ہے. یہ سورج، چاند، یہ دنیا، یہ ساری کی ساری چیزیں چلتی چلی جا رہی ہیں ایک طے شدہ وقت تک. جب وہ طے شدہ وقت آتا ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، پرندے، چرند اور ساری چیزیں ختم ہوتی رہتی ہیں، اور خود یہ دنیا بھی ایک وقت پہ جا کے ختم ہو جائے گی، یہ سورج اور چاند کی جو گردش ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کل یجری لاجل مسمى، ہر چیز چلتی چلی جا رہی ہے ایک طے شدہ وقت تک. الا هو العزیز الغفار، خبردار وہ اللہ غالب ہے، بخشنے والا ہے. اور یہ قرآن کا عجیب انداز ہے، غالب ہے، بخشنے والا ہے. صفت جلال، اور صفت جلال کے ساتھ فوراً صفت جمال. عجیب ہے قرآن، اللہ کا کلام ہے. اللہ هو العزیز الغفار، خبردار اللہ غالب ہے، بخشنے والا ہے. یعنی یہ دنیا ہے، تم آئے ہو، کچھ عرصے رہو گے، چلے جاؤ گے. یہ دنیا ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ سب چیزیں ایک وقت تک ہیں، اور اللہ غالب ہے، ان کو لگا رکھا ہے. اور تم میں سے کوئی غلطی کر دے اور معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے. الا هو العزیز الغفار، خبردار اللہ غالب ہے، بخشنے والا ہے. آگے آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجہا، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. چنانچہ ہم سب کے بنو آدم، ہم آدمی ہیں. آدمی کا مطلب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اس کو اللہ تعالی نے فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے. ثم جعل منها زوجہا، پھر اللہ نے اس آدم سے اس کا جوڑا پیدا کیا. چنانچہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا گیا. تو اس کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے، پھر اللہ نے اس جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا. اب یہاں ثم کا لفظ آیا ہے، اور ثم عربی زبان میں تراخی کے لیے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں پھر. پھر کا مطلب یہ ہے پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا. اب اس پر تھوڑا سا ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجہا، جس کے ظاہر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کو پہلے پیدا کیا گیا اور اس کے بعد حضرت حوا کو پیدا کیا گیا. لیکن بہت سارے علماء نے فرمایا کہ یہ ترتیب کلام ہے، ترتیب زمان نہیں ہے. بعض اوقات کلام میں ترتیب کا ذکر کیا جاتا ہے کہ تم نے جو آج کام کیا ہے وہ مجھے معلوم ہے، اور پھر جو کام تم نے کل کیا تو وہ بھی مجھے معلوم ہے. اب یہ ترتیب فی الکلام ہے، پھر یہ پھر جو ہے یہ ترتیب فی الکلام کے لیے ہے، ترتیب زمانی کے لیے نہیں ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی پشت سے ساری روحوں کو نکالا، جیسا کہ روایات میں اور تفسیر میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا. تو اس لحاظ سے یہ ثم جو ہے ترتیب زمان کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالی نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے. ثم جعل منها زوجہا، پھر اللہ نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا. جوڑا بنایا یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا، جوڑا ہے. اور اس جوڑے کے بغیر زندگی نہیں گزرتی. مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، ایک دوسرے کے لیے جوڑے ہیں یہ، اور ایک دوسرے کے لیے لباس بھی ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. آدمی کو ننگا نہیں رہنا چاہیے، لباس پہننا چاہیے، اسی لیے شادی کرنا سنت ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. ثم جعل منها زوجہا، پھر اس ایک جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا. وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور تمہارے لیے 8 قسم کے مویشی اتارے. تمہارے لیے 8 قسم کے مویشی اتارے. یہ 8 مویشیوں کا ذکر سورت الانعام کے اندر بھی ہے کہ اونٹ اور اونٹنی، بیل اور گائے، بکرا اور بکری، اور نر بھیڑ اور نر مادہ، بھیڑ نر اور بھیڑ مادہ، دمبا دمبی، تو یہ چار قسمیں ہیں جو عام طور سے دنیا میں غذا کے لیے استعمال ہوتی ہیں. کہیں اونٹ کا گوشت استعمال ہوتا ہے، کہیں گائے کا گوشت استعمال ہوتا ہے، کہیں بکرے کا، بکری کا، اور کہیں دمبا دمبی کا. یہ ہے ثمانیہ ازواج، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، من الابل اثنین ومن البقر اثنین. تو چار نوع ہیں، اور ہر نوع کے اندر نر اور مادہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیے. تو فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور اللہ نے تمہارے لیے مویشی اتارے آٹھ قسموں کے. يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں. اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں. فی ظلمات خلقا من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق. فی ظلمات ثلاث، تین تاریکیوں میں. آیت نمبر 6 میں فرمایا جا رہا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں. خلقا من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق. فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں، تین اندھیروں میں. اور علماء نے لکھا، مفسرین نے، کہ ماں کا پیٹ ہے، ایک اندھیرا ہے، پھر پیٹ کے بھی اندر جا کے رحم ہے، اس رحم کے اندر پھر ایک جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کے اندر بچے کو پالا جاتا ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین. اور وہ ماں جس کے پیٹ میں، جس کے رحم میں، اور رحم کے اندر جھلی ہے، اس جھلی کے اندر جو بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے، ماں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس وقت اندر کون سی انگلی بن رہی ہے، کون سی ناک بن رہی ہے، کیا صورت حال ہے، کچھ ماں کو پتہ نہیں. ماں باپ کو تو یہ بھی پتہ نہیں اندر بیٹا ہے یا بیٹی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد گوشت، اور پھر اس کے بعد اس گوشت کے اندر ہڈیاں، پھر اس کے بعد اندر دل، گردے، تمام جو 6 فٹ کا انسان ہے جس میں تمام چیزیں ہیں، وہی ساری چیزیں اس چھوٹے سے بچے کے اندر جو ماں کے پیٹ میں، اس کا بھی دل دھڑک رہا ہے، اس کے بھی گردے کام کر رہے ہیں، اس کا بھی جگر کام کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ماں کے پیٹ میں تین تاریکیوں کے اندر اس کو پالتا ہے. عجیب ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے. خلقا من بعد خلق، اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں. خلقا من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق. فی ظلمات ثلاث، تین تاریکیوں کے اندر، پیٹ کی تاریکی، رحم کی تاریکی، جھلی کی تاریکی، پھر اس کے اندر نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر عظام، پھر فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. وہیں صورت بنائی جا رہی ہے، شکل بنائی جا رہی ہے، ناک بنائی جا رہی ہے، آنکھیں بنائی جا رہی ہیں، ان کی پلکیں بنائی جا رہی ہیں پیٹ کے اندر، ماں کو پتا نہیں کس طرح ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں. خلقا من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق. فی ظلمات ثلاث، تین تاریکیوں کے اندر. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار. لہ الملک، ساری بادشاہت اس کے لیے ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فانا تصرفون، تمہیں کہاں پھیرا جا رہا ہے، تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو. اللہ تمہیں پالتا ہے، ماں کی پیٹ میں تین تاریکیوں کے اندر تمہیں اندر بناتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ ربکم تمہارا پروردگار ہے۔ لہ الملک، اس کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فانا تصرفون، تو تمہیں کہاں پھیرے جا رہا ہے، تم کہاں پھیرے جا رہے ہو۔ اگر بالکل آپ ٹھیٹھ ترجمہ کریں عربی گرامر کے اعتبار سے، فانا تصرفون، تمہیں کہاں پھیرا جا رہا ہے، لوگ تمہیں کیسے دھوکہ دے رہے ہیں، تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ تمہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہیے جس نے ماں کو پیٹ کے اندر تمہیں پیدا کیا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ ہے تمہارا پروردگار ہے، بادشاہت اس کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فانا تصرفون، تم لوگ کدھر پھیرے جا رہے ہو۔ آگے آیت نمبر 7 میں جو آج کے درس کی آخری آیت ہے، فرمایا ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو گے یعنی انکار کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز۔ ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو گے اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ ولا یرضى لعباده الکفر، اور اللہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہوتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اس شکر سے تمہارے لیے راضی ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارے پروردگار ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں بتلائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے تھے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، تمہارے سینوں کے اندر کیا بات چھپی ہوئی ہے، کیا سوچ رہے ہو، تمہارے دلوں میں کیا خیال ہے، تم نے کیا پروگرام بنا رکھے ہیں، یہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ بھی اللہ تمہیں بتا دے گا، اور جو تمہارے سینوں کے اندر ہے اللہ اس کو بھی خوب جانتا ہے۔ اب اس آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمایا، اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہوتا، اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہوتا، اور اگر تم شکر کرو گے اللہ تم سے راضی ہوگا۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر تم سب کو پھر تمہارے پروردگار کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے، اور وہ تمہیں بتلائے گا کہ تم کیا کرتے تھے، بے شک وہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔